أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. ہماری گفتگو آیت نمبر 22-23 پر جاری تھی کہ میں ایک دفعہ خلاصہ بیان کر دوں کہ ہم اب تک کیا پڑھ چکے. سورہ حدید کا پہلا حصہ 6 آیات پر مشتمل ہے. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کلام خبریہ ہے, اللہ کی ذات و صفات کا بیان. اس میں چوٹی کی آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن, جو معرفت خداوندی کا ذروہ سلام ہے. یہ وہی بات ہے جسے عرف عام میں وحدت الوجود اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں توحید وجودی سے تعبیر کیا جاتا ہے. پھر صفات باری تعالی میں سے اللہ کی قدرت, اور اس کا خاص طور پر یہ مظہر کہ اس کائنات میں از خود کچھ نہیں ہو رہا, وہی مارتا ہے, وہی جلاتا ہے, وہی رات کو دن میں پرو کر لاتا ہے اور دن کو رات میں پرو کر لاتا ہے. پھر اس کا مختار مطلق ہونا, مالک الملک ہونا, حاکمیت کا تنہا اسی کے لیے ہونا. پھر اس کی صفت علم جسے 4 اسلوبوں میں دوہرا دوہرا کر لایا گیا, ہوا بکل شیء علیم, یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو علیم بذات الصدور واللہ بما تعملون بصیر. 4 انداز ہیں کہ جن میں اللہ کی صفت علم کو امفیسائز کیا جاتا ہے. پھر یہ تصور کہ وہ تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں کہیں بھی تم, اندازہ کیجئے کہ وہ نہ صرف اپنے علم کے اعتبار سے ہر شے کو محیط ہے بلکہ اس کی قدرت بھی محیط ہے, اور وہ بذات ہی بھی محیط ہے ہر شے. پھر یہ کہ اس کو پہچاننے کا ذریعہ یہ کائنات, یہ اس کی تخلیق, یہ اس کی صناعی کے کمالات کا مظہر, یہ اس کی قدرت کاملہ کا مظہر, یہ اس کی حکمت بالغہ کے مظاہر, یہ اس کے علم کامل کے مظاہر ہیں جو تمہارے چاروں طرف ہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض. میں نے عرض کیا کہ میرے محدود مطالعے کی حد تک ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان جامعیت کے اعتبار سے اور علمی سطح کے اعتبار سے, دونوں پہلوؤں سے, یہ مقام جو ہے ان کے دونوں اعتبارات سے قرآن کا کلائمیکس ہے, ذروہ سلام ہے. دوسرا حصہ 5 آیات پر مشتمل, اس میں بھی ایک عجیب تقسیم. وہاں اب کلام انشائیہ ہے, اللہ کو یہ ہے, کوئی مانے تب بھی نہ مانے تب بھی. تمہاری نجات کا دار و مدار 2 تقاضوں کو پورا کرنے میں, مانو اور کھپا دو. آمنو باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر, ایمان رکھو اللہ پر, یقین رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر, اور کھپا دو اس میں سے کہ جس میں اس نے تمہیں خلافت عطا فرمائی. یہ کر دو فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہاں اجر کے لیے سورہ مبارکہ میں ایک مقام پر آیا ہے اجر کبیر، دو جگہ پر آیا ہے اجر کریم. کبیر ہے کوانٹیٹیٹو، کریم ہے کوالیٹیٹو. اجر جو بہت بڑا ہے اور اجر جو بہت ہی عزت کے ساتھ اعزاز کے ساتھ دیا جائے گا. پھر دو دو آیتوں میں ان دونوں مطالبات کے بارے میں ذرا ملامت کے انداز میں جھنجھوڑنا. بمانکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ پر ایمان کیوں پختہ نہیں رکھتے؟ واللہ یدعو والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن ہو، ایمان کے دعوے دار ہو، تو بیع و شرع ہو چکا اللہ کے ساتھ، معاہدہ تو ہو چکا. اور اگر کوئی شخص محسوس کرے کہ کوئی کمی ہے تو نشاندہی فرما دی کہ وہ ایمان کہاں سے ملے گا. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہی ہے اللہ جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات، تاکہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف. دو آیتیں ہو گئی. اب دو آیتوں میں انفاق پر. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض. تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ؟ حالانکہ ہر شے کی وراثت بالآخر تو اللہ ہی کے لیے. اس میں اگر حالات کی نامساعدت، عدم موافقت کے بنا پر گھبرا رہے ہو تو جان لو کہ اسی سے تو اجر میں اضافہ ہوگا. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. فتح سے پہلے پہلے جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا. اب یہاں سمجھیے کہ یہاں انفاق دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، مال کا خرچ کرنا اور جان کا کھپانا، اور جان کے کھپانے کی آخری صورت میدان جنگ میں حاضر ہو جانا، نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر. فتح سے پہلے جنہوں نے یہ منزلیں سر کی ہیں ان کے مراتب بہت بلند ہیں ان کی نسبت جنہوں نے بعد میں یہ کام کیے، اگرچہ جب بھی کام کیا جائے گا اللہ کی طرف سے اجر کا وعدہ ہے. اور پھر ذرا للکارنے کی انداز میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. اب یہاں کریم آئے، کون ہے وہ باہمت لوگ جو اللہ کو قرض حسنا دے اور اللہ پھر اس کو بڑھائے اور مزید اپنی طرف سے اجر کریم سے نوازے. تیسرے حصے میں یہ حقیقت واضح کی گئی جو چار آیات پر مشتمل ہے کہ انفاق نہیں کرو گے تو نفاق آئے گا. جان اور مال بچا بچا کر رکھو گے تو دل پر منافقت کا اڈا قائم ہوگا. میں نے عرض کیا تفصیل سے کہ عجیب سرح کے لفظی ہے، نون فے قاف انہی سے دونوں لفظ بنے، مفہوم بڑے مختلف ہیں. نفقت الدراہم پیسے ختم ہو گئے، نفق الفرس گھوڑا مر گیا، اس سے بنا انفاق لگا دینا، کھپا دینا، صرف کر دینا، خرچ کر دینا. نفق سرنگ، ناقا گوہ کا بل جس کے دو منہ ہیں، اس سے بنا نفاق اور منافقت، یعنی وہ شخص جس کے دو رخ ہیں اور وہ شخص کے جو بچ بچ کر. وہ ایمان تو قبول کرتا ہے لیکن ہر کے بعد آباد کی شان کے ساتھ کرتا، تحفظات کے ساتھ، ریزرویشنز کے ساتھ، بچ بچ کر چلنا. تو ایک ہی حرف، ایک ہی حروف اصلیہ سے بنے ہوئے الفاظ، اور ان دونوں میں پھر ربط کیا قائم ہوا؟ انفاق کرو گے تو نفاق سے بچو گے، انفاق سے جان چراؤ گے تو نفاق کا اڈا دل میں لگے. اس کے لیے نقشہ کھینچ دیا گیا میدان حشر کا، جن کے دلوں میں ایمان تھا اور جنہوں نے انفاق کیا تھا، نور ایمان اور نور اعمال ان کا ظاہر ہوگا، اور وہ اس کی روشنی میں مختلف مراحل طے کرتے ہوئے جنت میں پہنچ جائیں. اور جو ان دونوں سے محروم تھے, تہی دست تھے تہی دامن تھے, وہ ٹھوکرے کھا رہے ہوں گے. پہلے تو ان سے درخواست کریں گے کہ ذرا رکو, انظروا نا نقتبس من نورکم, کہاں دوڑے چلے جا رہے ہو, ہمارا بھی کچھ خیال کرو, تمہاری روشنی میں ہم بھی راستہ دیکھ لیں. لیکن جب کوئی ہاتھی پہ غیبی نگاہ لگائے گا, ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, یہ نور یہاں نہیں ملا, یہ نور وہاں سے کما کر لایا گیا, اٹ ہیز بین ارنڈ, اگر ممکن ہے تو چلے جاؤ لے آؤ. اس وقت وہ پکار کر کہیں گے, کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ جو جواب ملے گا میرے نزدیک سورہ مبارکہ کی وہ آیت بھی قرآن کی چوٹی کی آیات میں سے ہے جس میں نفاق کے وہ چار مراحل بیان کرتے ہیں. بلا ولا کنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتى جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. اس کے بعد بتا دیا گیا اب یہاں تمہارا انجام جو ہے, دنیا میں تم مسلمانوں کے ساتھ تھے اہل ایمان اور تم گڈمٹ تھے, یہاں تمہارا انجام کفار کے ساتھ ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. یہ تین حصے ہیں جہاں پر سورت نصف پر آ گئی, 29 آیات سے 15 تک پہنچ گئے. اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے سلوک قرآن یا قرآنی تصوف. اس میں پھر نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں کہ وحدت الوجود وحدت الشہود یہ تصوف کے مسائل نہیں ہے, یہ فلسفہ وجود کا مسئلہ ہے, یا اسے ہم کہیں گے یہ معرفت ربانی کی ایک سطح ہے, یا جسے بعض صوفیہ نے حقیقت سے تعبیر کیا یہ وہ سطح ہے, یہ طریقت کی راز ہے. طریق جو ہے طریقت, لو استقاموا على الطريقه لسقيناهم ماء الغدق, لفظ آیا قرآن میں. تو یہ جو ہے قرآنی طریقت یا سلوک قرآنی یا تصوف قرآنی, اس کا پہلا قدم کیا ہے؟ جاگنا, ہوش میں آنا, غفلت کا پردہ چاک ہو سکتا ہے کسی بھی ذریعے سے, کسی صاحب دل کا قرب نصیب ہو جائے, کوئی وقتی تحریک بھی ہو سکتی ہے جس سے دنیا کی حقیقت ایک دفعہ اس کا پردہ چاک ہو کر نظر آ جائے کہ ہے کیا ہے. کبھی کسی وقت دنیاوی ناکامی آنکھیں کھول دیتی, کبھی کوئی صدمہ جو پہنچتا ہے وہ انسان کا بیڑا پار کر دیتا ہے کہ ہم یہ کیا سمجھے ہوئے تھے اور حقیقت کیا ہے. بہرحال مختلف لوگوں کے لیے وہ جاگنے کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں, یہاں وہ جھنجھوڑنے کے انداز میں اس کی طرف توجہ دلائی کہ اس میں جو سب سے بڑا رکھنا پڑتا ہے وہ تاخیر و تعویق. آنکھ کھلتی ہے لیکن پھر کوئی تھپکی دے دے کر سناتا ہے, سو جاؤ. جاگ گیا ہے انسان اور فجر کی اذان بھی سن لی ہے لیکن پھر کوئی سناتا ہے اور بڑی لوریاں دے کر سنا. یہ جو ایک تجربہ ہے سب کا, اسی پر اس کو آپ قیاس کر لیجئے. یہ تو چھوٹی سی مثال ہے. خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم, اگر پھر سنا دیتی ہے اس کو حکمراں کی صاحب. اس لیے میں نے قدر کیا تھا کہ اس لمحے کو غنیمت جاننا چاہیے جس کے لیے یہاں پر أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا وقت آیا نہیں ابھی؟ کس انتظار میں ہو؟ کار دنیا کیسے تمام نہ کر, پھر کس کے پاس ضمانت ہے کہ کتنی عمر باقی ہے؟ کس انتظار میں؟ وہ آج میں سنا چکا ہوں سورہ انعام کی آیت نمبر 110 کہ یہ تاخیر و تعویض جو ہے اس کی سزا یہ ملتی ہے دنیا میں کہ آج اگر آپ نے اس مرحلے کو غنیمت نہیں سمجھا, اس انکشاف حقیقت پر فوراً آغاز نہیں کیا, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے، ان کے آنکھوں کو الٹ دیں گے. کیوں؟ کہ پہلی مرتبہ جب ہم نے انہیں حقیقت دکھا دی وہ ایمان نہیں لائے. دوسری بات جو میں نے عرض کی، اس سلوک قرآنی کو ممیز کرنے والی جو ہمارے ہاں مروجہ سلوک کے طریقے موجود ہیں، کہ ذکر قرآن کے نزدیک، اصل ذکر قرآن الذکر، یہ الف لام عربی میں لگتا ہے جب اسم پر، تو وہی مفہوم جو انگریزی میں کامن ناؤن پر دی آ کر، دی بک، اے بک اور دی بک میں جو فرق ہے وہی کتابن اور الکتاب میں، ذکرن اور الذکر. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس الذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی سے وہ حافظ. چنانچہ جو سلوک محمدی ہے اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں، رات کا قیام ہی ہے نا، ان ناشیت اللیل ہی اشد وطن، نفس کو کچلنا ہے تو رات کا قیام ہی سب سے مؤثر ہے، سلوک قرآنی تو یہی ہے. لیکن رات کا قیام کس لیے؟ ورتل القرآن ترتیلا، یہ تو وہ اولین دور ہے جس میں کہ آدھی آدھی رات، دو تہائی رات، کم سے کم تہائی رات یہ لازم کر دیا گیا تھا. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بعد میں جب ذرا تخفیف ہوئی ہے اور تہجد کی اصطلاح آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وہاں بھی یہی ہے، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، رات کے ایک حصے میں زیادہ کرو اس کے ساتھ. اب یہاں بیسیکلی فرق ہو جائے گا، لفظ ذکر مشترک ہے لیکن ذکر اس میں کس پر ایمفسس ہو رہا ہے، یہاں سے اب راستے جدا ہونے شروع. میں نے جمعے میں آج عرض کیا تھا کہ اینگل جو ہے شروع میں وہ تو ایک نقطے سے دو چیزیں چلی تو شروع میں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ فرق کیا ہے، لیکن ذرا سا شفٹ آف ایمفسس، ذرا سا ڈائریکشن کا فرق، وہ تو پھر جیسے جیسے آگے بڑھیں گے پاستے پڑتے چلے. یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، میں نے جو کچھ سمجھا ہے ذکر کے سلسلے میں، سب سے پہلی چیز مجسم ذکر، عظیم ترین ذکر تو یہ قرآن ہے. ذکر میں نمبر دو نماز ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، اور اس نماز میں بھی فرما دیا گیا کہ سب سے اعلیٰ نماز کون سی ہے، طول القنوت، جس میں کھڑا زیادہ رہنا، اور کھڑے رہ کر آپ کیا کریں گے، قرآن ہی پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد کھڑے رہنا کاہے کے لیے. نمازوں میں سے بھی سب سے زیادہ شاندار نماز کون سی، وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشہودا. ذکر کا تیسرا سب سے بڑا ذریعہ، اب یہ چل رہے ہیں ادویہ ماسورہ مسنونہ، زندگی کا ہر کام کرتے ہوئے دعا ہے حضور سے منقول، کپڑے پہنے ہیں تو دعا ہے، جوتے پہن رہے ہیں تو دعا ہے، آنکھ کھلتے ہی دعا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، باہر نکل رہے ہیں تو دعا ہے، کوئی اضافی آپ کا وقت نہیں اس میں لگ رہا، سارے وہ معمولات جو دنیا کے ہیں وہ آپ کرے اللہ کو یاد رکھے. گھر سے نکلے مسجد کے لیے دعا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے دعا ہے، مسجد میں جو وقت گزرے گا وہ تو ہے ہی ذکر میں، باہر نکلے دعا ہے، یہاں تک کہ تعلق زن و شوق اس سے پہلے دعا ہے، کھانا کھانے بیٹھے دعا ہے، کھانے سے فارغ ہوئے دعا ہے. یہ ہے تیسرا، یہ ذکر کثیر کی اصل شکل یہ ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے، گاڑی میں سوار ہو رہے دعا ہے، بازار کے لیے نکلے دعا ہے، بازار میں داخل ہوئے دعا ہے، بازار سے واپس گھر آ رہے تو دعا ہے، سفر پر نکل رہے دعا ہے، سفر سے واپس آ رہے تو دعا ہے. اب اس میں کتنی نورانیت ہے، دعا ہونے کی حیثیت سے تعلق قائم ہوا اللہ سے، اور الفاظ ہیں معصور حضور سے, تو تعلق قائم ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے الفاظ میں دعا نہیں مانگی, ان الفاظ میں مانگی جن میں کہ محمد مانگتے تھے. بیک وقت دو تعلق آئے. اس کے بعد ہیں یہ ذکر کے دوسرے طریقے, میں ان کی نفی نہیں کرتا, لیکن اگر یہ ریشو پروپورشن ہو جائے تلپت تو پھر وہ راستہ ہو اور یہ راستہ ہو, اس کے نتائج اور اثرات وہ ایک سے نہیں ہو سکتے. یہ مجھے آج کئی دفعہ بات کہنی ہوگی کہ ایک نسخے کے اگر چار اجزاء ہیں تو ان کی باہمی ریشو پروپورشن بھی بڑی اہمیت ہے. اگر آپ نے ماشے کو تولا تولے کو ماشے کر دیا تو ہو سکتا ہے وہ نسخہ شفا نہ رہے, نسخہ ہلاکت بن جائے. لہذا تمام چیزوں کو دیکھیے کہ حضور کے ہاں ان کی ریشو پروپورشن کیا. صرف ایک چیز کا ثبوت مل جانا کافی, نسخے میں تو لکھی ہوئی تھی دوا, لکھی ہوئی تو تھی بھائی, وہ ماشوں میں تھی, تم نے اسے تولا کر دیا, اور جو تولے میں تھی اسے ماشا کر دیا. تو اب یہ نسخہ ان کا نہیں ہے, اس حکیم کا نہیں, یہ نسخہ تمہارا اپنا ہے, چاہے اجزاء وہی ہے جو اس میں لکھے گئے. تیسری چیز جو آئی سلوک میں وہ یہ کہ دل میں حل چلانے والی چیز کون سی ہے, وہ ہے انفاق, خرچ کرو. اصل روگ یہ ہے حب دنیا حب مال, دو چیزیں. مال سمبل ہے دنیا کا, علامت ہے دنیا کا, یہ ہے اصل روگ. جس دل میں یہ ہے اس دل میں خدا نہیں آئے گا. اس سے دل کو پاک کرو, اور اس کا ادارہ کس سے ہوگا, مال دو لگاؤ کھپاؤ خرچ کرو. سیف سیف کر رکھو گے, الذی جمع مالم وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ. دو اس اب وہ دینے کی وہ انتہا دین میں رکھیے, کہاں تک دو, قلل حق جو ضرورت سے زائد ہو دے گا. البتہ یہ میں عرض کر چکا ہوں کل کہ اس میں بھی جب ہم مسنون طریقہ دیکھیں گے تو اس میں ہمیں ایک بہت ہی حکیمانہ اعتدال اور توازن نظر آتا ہے. وہ نہیں کہ ایک دم سب کچھ بانٹ دو اللہ کی راہ میں, نہیں, یہ آدمی ایک جذبات میں آ کے کر بیٹھتا ہے, ہو سکتا ہے کہ چند دنوں کے بعد پچھتائے یہ میں نے کیا کیا. حضور کی حکمت دیکھیے, ایک صحابی آتا ہے کہ میں سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دینا چاہتا ہوں, حضور نے فرمایا نہیں, تم اپنے گورسا کو اپنے متعلقین کو فقیر بنانا چاہتے ہو, ان کا بھی تو تم پر حق ہے. انہوں نے کہا نصف دے دیتا ہوں, فرمایا نہیں نصف بھی بہت ہے. عرض کیا سلس, اچھا ٹھیک ہے سلس ٹھیک ہے, سلس و کثیر سلس بھی بہت ہے, دے دو اللہ کی راہ میں. اور آپ کو ذہن میں رکھیے وہ بات کہ سلس ہی میں وصیت بھی ہے. لیکن انسان تیار رہے اس کام کے لیے کہ جب مرحلہ آئے, اگر پورے کی ضرورت ہو تو پوری دے دوں گا. وہ مثال بھی ابوبکر صدیق کی ہے. تو ایک اعتدال اور ایک توازن جو ہے اس معاملے میں بھی وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں لینا ہوگا. لیکن اصول یہ ہے کہ اصل ایمفیسس اس پر ہوگا, ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. یہ ہے وہ بریک کہ یہ اگر کھل جائے تو اب تمہاری گاڑی چلے گی آگے, اب مقامات بلند ہیں, ان میں کچھ طبی مناسبت, کچھ جو بھی اللہ نے تمہاری استاد طبع بنائی ہے, مقام صدیقیت تک بھی پہنچ سکتے ہو, مقام شہادت بھی حاصل. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. میں نے محسوس کیا کہ ہمارا ایک مغالطہ عام ہے کہ شاید نبوت کے ساتھ صدیقیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا. یہ بہت غلط بات ہے, اس آیت کو ذہن میں رکھیے. وہ مراتب چہار گانا جو ہے, صالحین شہداء صدیقین انبیاء, بند صرف یہ ہے اوپر, اس کا دروازہ بند ہے, باقی یہ مراتب کھلے. اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لهم اجرهم ونورهم. اس کے بعد دو آیتوں میں اس راستے کی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے, دنیا جو کھینچتی ہے اپنی طرف, حیات دنیاوی جس میں انسان گم ہو جاتا ہے, اس کا ذرا پردہ اٹھا کر دکھا دیا حقیقت کیا ہے, دیکھ تو لو. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ سورہ مبارکہ کی تیسری آیت ہے, ان دو آیتوں کے ہم وزن. پھر ایک اور سرکل, سائیکل, نباتاتی سائیکل دیکھتے ہو, کمثل غیث ناجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. یہ بھی وہی چار مراحل, بارش ہوئی, سبزہ ہے, گھاس ہے, کچھ دیر کے بعد ہریاوت ختم ہوتی ہے, زردی آ جاتی ہے, اس کے بعد پھر وہ حصہ زمین نظر آتا ہے کہ خاک اڑ رہی ہے, چورا ہو گئی ہے وہ گھاس, پھر ویرانی ہے, مٹی میں مٹی مل گئی ہے, پانی اوپر سے آیا تھا اور وہ گیا. یہی تمہارا حال ہے, روح آتی ہے اور اس میں یہ جسد مادی جو ہے وہ مل کر یہ ذرا بہار دکھاتا ہے, اس کے بعد یہ مٹی میں مل کر پھر مٹی ہے اور وہی جاتا ہے, زمین کا زمین کو اور آسمان کا آسمان کی. انا للہ وانا الیہ راجعون, لہذا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, مسابقت کرو, ایک دوسرے سے آگے نکلو, دوڑو, لیکن حصول دنیا کے لیے نہیں, اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین. اس کے بعد کے جو یہ چار آیات ہیں اب جس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی, یہاں پھر دیکھیں گے جہاں سے بات چلی وہاں آ کر پھر مرتکز ہو جائے گی. یہ جو دو تقاضے آئے تھے, انفاق, ایمان اور انفاق, اور انفاق کی پھر دو میں تقسیم ہوئی, انفاق مال, انفاق جان. اب ایمان کی ایک بحث بتائی ہے, کوئی شخص اگر چاہے کہ اس کے پاس پیمانہ ہو کہ میرے اندر کتنا ایمان ہے, تو وہ یہ دیکھ لے کہ یہ جو حالات بدلتے ہیں, سردی, گرمی, نرمی, سختی, اس سے دل کتنا متاثر ہوتا ہے. شدائد اور مسائل پر گھبرانا, کچھ مل گیا تو اترانا, ان دونوں میں جتنا بوجھ اور فصل ہوگا, آسیلیشن جو ہے ایمپلیٹیوڈ اس کا جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی ایمان سے بوجھ ہے, اور جتنا ان دونوں کیفیات کے اندر فرق کم ہوتا چلا جائے اتنا ہی ایمان ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا ان ذالک علی اللہ یسیر لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. نہیں پڑتی کوئی مصیبت مگر یہ کہ وہ لکھی ہوئی ہے ایک کتاب میں اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں, اور یہ اللہ پر آسان ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف آئے تو مایوس نہ ہو, کچھ مل جائے تو اتراؤ مت. ایک تو ذرا میں چاہتا ہوں, جو میں نے اصول بتایا تھا کہ یہ مضامین آئے ہیں ان اگلی صورتوں میں, سورہ تغابن میں دیکھیے یہی مضمون آیا, ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. نہیں پڑتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے, اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. ہدایت کس بات کی؟ تکلیف و رضا. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, یہ جس کو یہاں کہا ہے فی کتاب, وہ کتاب اللہ کا علم, کمپیریٹو اسٹڈی سے کھلتے ہیں مدارس کہ اللہ فی کتاب من قبل ان نبرہ سے مراد کیا ہے؟ علم خدا اس میں پہلے سے موجود ہے. یہ تم مان چکے ہو کہ واللہ بکل شیء علیم. اس موضوع پر کچھ گفتگو تو ہو گئی تھی لیکن دو تین نکات اس پر میں چاہتا ہوں مزید اچھی طرح نوٹ کر لیں. ایک تو یہ کہ دنیاوی کوئی مصیبت یا تکلیف کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں, اس پر درد یا رنج کا محسوس ہونا. ایک درد اور رنج وہ ہے جو محمد رسول اللہ کو تھا, اس کی نفی نہیں ہے. وہ کس بات کا تھا؟ یہ خلق خدا کدھر جا رہی ہے؟ ذاتی تکلیف کا رنج نہیں. لعلک کا باق ان نفس کا اللہ یکونو مومنین. اے نبی شاید کہ آپ ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو اس صدمے میں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. یہ بالکل اور غم ہے, یہ بالکل اور رنج ہے. ایک ہے اپنی ذاتی تکلیف, اپنا کوئی نقصان, یہ بالکل دوسری بات. اس پر تو حال یہ تھا صدمے کا جس زمانے میں سورہ ہود اور سورہ یونس نازل ہوئی ہے, حضور کے بالوں میں سفیدی نمایاں ہو گئی. حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ حضور آپ بوڑھے ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا شیبتنی ہود ان واخواتہا, مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے. اس لیے کہ ان دونوں صورتوں کا رنگ یہ ہے کہ جیسے اب ان کی مہلت ختم ہوا چاہتی ہے, عذاب خداوندی کا بند شاید کھل نہیں رہا. تو صدمہ رنگ ایک تو اس کو نکال دیا, وہ تو جتنا ہوگا اتنا ہی پسندیدہ ہے. اگرچہ قرآن مجید میں آتا ہے تسلی کے لیے فلا تحزن علیہم, آپ اتنا ان کا غم نہ کھائیے. لیکن یہ غم بڑا مبارک غم ہے. دوسری بات یہ کہ دنیاوی کسی تکلیف کا ایک فوری طبعی رد عمل ہوتا ہے, وہ بھی اس کے منافی نہیں. کیونکہ میں کاٹا اور آپ کا ہاتھ ایک دم حرکت میں آ گیا, یہ وارنٹری ایکشن نہیں ہے, یہ تو بالکل آپ کے جسم کا ایک طبعی رد عمل ہے, یہ بھی منافی نہیں. ایک ہے انسان کا کسی کو دل پر لگا لینا رنج اور غم اور افسوس, کوئی چیز چلی گئی, کیوں چلی گئی, کیسے چلی گئی, کیوں ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, پیچ و تاب, غم و اندوہ, وہ ایمان کے منافی. لیکن فوری ایک اثر, طبعی اثر, وہ منافی نہیں. حضور کے ساتھ صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا ہے تو آنکھوں میں آنسو آئے, اور آخر یہی بات تھی کہ صحابہ نے اس پر روکا, حضور آپ اور آپ کے آنکھوں میں آنسو. حضور نے فرمایا یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے انسانی قلب میں رکھی, ہماری زبان وہی کہے گی کہ جو اللہ کو پسند ہے وہی ہمیں پسند, زبان پر اس کے سوا کچھ نہیں آئے گا. باقی یہ کہ ایک رحمت ہے, وہ تو وہ رحمت خداوندی کا پرتو ہے جو ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے 99 اپنے پاس رکھے ہیں, اور 100واں حصہ جو ہے وہ میں نے پورے خلق میں تقسیم کر دیا. والدین کو اولاد سے محبت, بھائی کو بھائی سے محبت, بیوی کو شوہر سے محبت, شوہر کو بیوی سے محبت, یہ سب اس 100واں حصے کا یہ ظہور ہے اس پوری کائنات. تو دو چیزیں تو یہ سمجھ لیجئے. تیسری چیز یہ سمجھیے کہ اصل میں یہ بحث آئی کیوں ہے. ایک تو یہ ایمان کا پیمانہ سمجھ میں آ گیا, کل میں نے بتایا بھی تھا کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس سے بحث کی ہمارے صوفیاء نے, اور بالکل صحیح کی. یہ مقامات ہیں, طریقت چلنا, سلوک چلنا, چلنے میں کچھ اسٹیشن کھاتے ہیں. ان اسٹیشن میں سب سے پہلا اسٹیشن کیا؟ اطاعت, اطیع اللہ و اطیع الرسول, فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. جو چیز یہاں مجمل ہے وہ سورہ تغابن میں تفصیل کی گئی. اسی میں ایک ہے توکل, اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اسباب پر اگر توکل ہو گیا تو ایمان نہیں ہے. اسباب کو استعمال کرو
لیکن تکیہ صرف اللہ کی ذات ہے. عیدو لہو مستقاتو، امکانی حد تک ساز و سامان فراہم کرو، اسلحہ جمع کرو سب، لیکن تمہارا بھروسہ کبھی اللہ کی ذات سے ہٹ کر کسی سبب پر ہو گیا تو سمجھو تمہارا راستہ اور. یہی ہوا تھا میدان حنین میں، 12,000 کا لشکر تھا حضور کے ساتھ، اتنا کبھی جمع ہوا ہی نہیں تھا. پھر یہ کہ فتح مکہ کا سرور بھی تو تھا لوگوں کو، رمضان میں مکہ فتح ہوا، شوال میں غزوہ حنین ہو رہا ہے، بڑا تازہ تازہ سرور. 10,000 تو آئے تھے، 2,000 اور یہاں سے شامل ہوئے، جو لوگ نئے ایمان لائے وہ بھی، اور جو ایمان نہیں لائے وہ بھی، اب حلیف ہے نا. تو خیال ہوا کہ اب ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، کبھی 313 ہوتے تھے ہم نے مار نہیں کھائی. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، یاد ہے تمہیں وہ حنین کا دن جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، تو ہوا کیا یاد ہے؟ حوازن کے تیر انداز دروں میں بیٹھے ہوئے تھے، پہاڑی راستہ تھا، جو ان کی طرف سے بارش آئی ہے تیروں کی تو سب کے قدم اٹھ، بدر. محتاط ترین روایات یہ کہ 300-400 آدمی رہ گئے حضور کے ساتھ سے، اور حضور پکار رہے ہیں الیہ عباد اللہ، الیہ یا اصحاب الشجرہ، الیہ یا اصحاب البدر، اے اللہ کے بندو آؤ میری طرف، اے وہ لوگوں جو بدر میں میرے ساتھ تھے، اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی بیعت رضوان، اس درخت کے نیچے. اور خود حضور اترے ہیں، رٹ پڑھایا آپ نے، علم اپنے ہاتھ میں لیا ہے، آگے بڑھے ہیں، علم نبی لا کذب، علم نو عبد المطلب، پھر لوگ آئے ہیں، پھر جڑے ہیں، پھر اللہ نے بتا دیا. لیکن ایک دفعہ جھٹکا دے دیا کہ تمہیں اپنی کثرت کا ناس کر. تو توکل اللہ پر، پھر صبر، مقام صبر مقام شکر، مقام تسلیم مقام رضا، یہ رضا سب سے اونچا مقام، کہ ہر کے ساتھ یہ ماریخ اے نے الطافت، میرے پیالے میں میرے ساتھی نے جو ڈال دیا اس کا لطف و کرم. نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیغت، سرے دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی. اس فارسی کے شعر کا اردو میں ترجمہ کسی نے خوب کیا ہے، وبال دوش ہے سر جس میں نہ توا پہ مگر، لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے. نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیغت، سر دوستا سلامت کے تو خنجر آ. یہ ہے مقام رضا، جس پر میں نے اقبال کا شعر آپ کو سنایا کہ برو کشیر دتے چا کے ہست بود مرا، کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا. البتہ اس وقت جو بات میں کر رہا تھا، اب اس کے لیے تو آپ پڑھیے احیاء علوم الدین امام غزالی کی، مقامات کی بحث وہاں ملے گی، یہ فقہ کی کتاب میں نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ شریعت ہے، حلال حرام واجبات فرائض یہ باتیں ملے گی، نماز کی شکل، نماز کی حیثیت، نماز کے اوقات، نماز کی رکعتیں، یہ بحث ملے گی. لیکن یہ طریقت جو ہے، ان مقامات کی شرح جو ہے، یہ آپ کو بات ملے. اب جو سوال تھا کہ یہ زیر بحث کیوں آ رہا ہے، اس لیے کہ جو راستہ دکھایا جا رہا ہے وہ راستہ کانٹوں بھرا ہے، انسان گھبراتا ہے قدم اٹھاتے ہوئے، اس کا ادارہ کیا جا رہا ہے، ہوگا وہی جو اللہ کے اذن سے ہوگا. تو اس سے اگر بندہ مومن گھبرائے تو معلوم ہوا کہ ایمان کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہے. مجھے بہت پسند ہے سرمن آف دی ماؤنٹ، حضرت مسیح کا واس، بعض لوگ ممکن ہے اس کو کسی اور رنگ میں لے لیں. مواعظ کی دنیا میں جتنے کچھ بھی مواعظ میری نگاہ سے گزرے ہیں، چوٹی کا وہ واز ہے، اس سے زیادہ مؤثر واز میں نے نہیں دیکھا. گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، متی کی انجیل، اس میں وہ پہاڑی کا واز. اور تم کیوں گھبراتے ہو کہ کیا کھاؤ گے اور کیا پیو گے،
جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے، وہ نہ ہل چلاتی ہے نہ بوتی ہے نہ کاٹتی ہے نہ کھٹ میں بھر کر رکھتی، پھر بھی تمہارا پروردگار تمہارا آسمانی باپ انہیں کھلاتا ہے، وہ خالی پیٹ نکلتی ہے اور شام کو آسودہ ہو کر لے. تو کیا جو جنگل کی چڑیوں کو کھلاتا ہے تمہیں نہ کھلائے گا؟ اور تمہیں کیوں فکر ہے کہ کیا پہنیں گے؟ جنگل کے شوشن کو نہیں دیکھتے کہ نہ اس نے بویا نہ کاٹا نہ بنا، پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جیسا خوشنما لباس وہ پہنتی ہے، سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ویسے ملبس نہ تھا. تو جو جنگل کی گھاس کو لباس دیتا ہے، جو آج ہے اور کل جلا دی جائے گی، کیا تمہیں نہ دے گا؟ لیکن تمہیں یقین نہیں. یہ ہے اصل وہ سبب جس کی وجہ سے یہ سب کچھ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کا نقشہ آپ کو ملے گا سورہ توبہ میں. غزوہ تبوک کے وقت جب شدید ترین مرحلہ آیا ہے اسلام پر، لوکل لیول پر تو سب سے زیادہ شدید، بلکہ یوں سمجھئے حضور کی زندگی میں سب سے شدید دن طائف کا دن، لوکل سطح پر مدینے کے دور اس میں سب سے زیادہ سخت مرحلہ احزاب کا مرحلہ، خندق کا مرحلہ، اور پھر فتح مکہ کے بعد اور اسلام کے سرزمین عرب میں غلبہ پا جانے کے بعد شدید ترین مرحلہ تبوک کا مرحلہ. اس لیے کہ اب ٹکراؤ کس سے تھا؟ سلطنت روما سے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آج ہماری جنگ روس سے ہو جائے. اب تک تو تھا نا اندرون ملک عرب، 313 تھے ادھر 1000 آ گئے، 3000 آئے تھے ادھر سے 1000 نکلے تھے، وہ 700 رہ گئے غزوہ احد میں، ایک اور چار ہی کی نسبت ہوئی. لیکن اب کس سے ٹکراؤ ہے؟ سلطنت روما سے، لاکھوں کی اسٹینڈنگ آرمیز، ٹرینڈ آرمیز. یہی وجہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس وقت نفیر عام تھی، ہر مسلمان کے لیے نکلنا پڑتا. اسی وقت آپ نے کندھے کا ایک ہی مرتبہ اعلان کیا ہے، لاؤ جو لا سکتے. اسی وقت وہ واقعہ ہوا جو کل میں نے بتایا تھا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ میرے پاس کافی رقم ہے، اس وقت میں بازی لے جاؤں گا ابو بکر، اور ابو بکر اپنا سب کچھ جھاڑو پھیر کر لے آیا. وہی مرحلہ ہے جس میں کہ پھر سرزنش ہوئی تھی کعب ابن مالک کو، شیطان نے کیسے تاخیر اور تعویق میں ڈال کر روک لیا. ارادہ نہیں تھا رکنے کا، لیکن تاخیر، ذرا ٹھہرو، تمہاری اونٹنی بڑی سانڈنی جو ہے بڑی تکڑی ہے، تم منزل پر منزل کرتے ہوئے جا کے مل لینا، ابھی چند دن ٹھنڈی چھاؤں ہے گھر کی، اہل و عیال کا لطف اٹھاؤ. منافقین کی جان پر بنی ہوئی تھی، کہہ رہے تھے ان مسلمانوں کی تو مت ماری گئی، ان کے دین نے ان کے اوسان ہی خطا کر دیے، انہیں پتا ہی کچھ نہیں، کرنے کہاں جا رہے، یہ شیر کے منہ میں جا رہے. گرمی کا شدید موسم، قالوا لا تنذروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا، یہ کہتے ہیں کہ گرمی میں نہ نکلو، اے نبی ان سے کہیے کہ جہنم کی آگ بہت سخت گرم. وہاں یہ کہلوایا گیا، بے وقوفو ہمیں کس چیز سے ڈرا رہے ہو؟ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم پر کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی سوائے اس کے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ لی. ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، بات ختم ہوئی. اب بتاؤ ڈر کہاں؟ یا تو یہ ہونا کہ کوئی لات یا عزا یا حبل ہو، وہ ہم پر کوئی مصیبت نازل کر سکے تو بچاؤ کی فکر بھی کرے. ہمیں یہ یقین ہے کہ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، وہی بات ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ. ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا، وہ ہمارے لیے جو طے کر دے، سر آنکھوں پر سر تسلیم قبر. اسی مرحلے پر وہ آیت ملتی ہے، قل ہل تربصون بنا الا احد الحسنیین، وہ لفظ تربص، وہ جو انتظار میں بوم بوم میں پیچھے رہ رہے تھے اور انہیں بھی ڈرا رہے تھے کہ عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، کیا کر رہے ہو؟ ہل تربصون بنا الا احد الحسنیین، بے وقوفوں سوچو تو صحیح, تم ہمارے لیے دو انتہائی عمدہ صورتوں میں سے تیسری کس چیز سے ڈرا سکتے ہو ہمیں؟ اگر ہم سب شہید ہو جائیں اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں, اور اگر ہم بچ کر آ گئے تب تو تم بھی کہو گے کہ کامیاب ہے. تو ہمارے لیے تو جسے کہتے ہیں کہ چت بھی ہماری پٹ بھی ہماری, مومن کے لیے ناکامی کا سوال تھا. سب قتل ہو جائے شہید ہو گئے وہو المطلوب, یہ تو وہ شہر جس کی تمنا حضور کرتے ہیں. لبدت وان اقتلا فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتلا ثم احیا, میری بڑی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے, پھر میں قتل ہو جاؤں پھر مجھے زندہ کیا. یہ ہے اصل سبب جس کی وجہ سے یہ بحث یہاں آ رہی ہے. اچھا اب دیکھیے, لکھے لا تاسو حلا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. اب اس کا حق ادا کیجیے, اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے شیخی خورے اکڑ فو. مختال بنا ہے خیل سے, خیل کہتے ہیں اعلی نسل کے گھوڑے کو. گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے, اللہ نے دی ہے اسے. تو جب کسی شخص کے دماغ میں کوئی خناس ہوتا ہے کہ میں کچھ ہوں تو اس کی چال میں وہ تمکنت آتی ہے, یہ اختیال ہے. اور فخور وہ جو زبان سے شیخی خورا فخر کرے گا. بتائیے اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ سوچئے, آیت کا اختتام ان الفاظ پر ہوتا ہے, پوری آیت کے مضمون سے گہرا ربط ہوتا ہے. جو شخص کچھ نقصان ہونے پر مایوس ہوتا ہے, کچھ مل جانے پر اتراتا ہے, اس کی اقدار کیا ہے, ویلیو کیا ہے؟ مال کی محبت, دنیا کی محبت. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کچھ ہے تو اکڑے گا بھی, چال میں بھی تمکنت آئے گی اور فخر بھی کرے گا. اور اس کا دوسرا منطقی نتیجہ یہ, الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل, جو بنائے فخر ہے اس کو سنبھال کر رکھے گا آدمی کا دے گا, جس پر اکڑ رہا ہے اس کو سنبھال کر رکھے گا تو اس کی اکڑ باقی رہے گی. لہذا وہ یبخلون, جو بخل سے کام لیتے ہیں, اور جب خود بخل سے کام لیں گے تو دوسروں کو بھی مشورہ دیں گے. یہ میں نے جو کل نفسیات کی بات آپ کو بتائی تھی, منافقوں کے دل میں بغض اور عداوت جو پیدا ہوتی تھی اہل ایمان کی, کہ یہ آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا پیچھے رہنا نمایاں ہوتا ہے. اگر کوئی اللہ کی راہ میں انفاق میں آگے نکل گیا تو وہ نمایاں ہو گیا کہ نہیں جو پیچھے رہا؟ وہ ان کو بھی سمجھائے گا, عقل کے ناخن لو, کچھ ہوش کیا کرو, دائیں بائیں دیکھا کرو, کچھ وقت برے وقت کے لیے بچا کے رکھنا چاہیے. آخر ذمہ داریاں ہیں, بچیاں ہیں, ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں, تمہیں کوئی ہوش. یہ اگر نہ کہے, وہ جس بلی کی دم کٹ گئی ہو وہ چاہے گی کہ سب کی کٹے تاکہ میرے لیے کوئی شرم اور حجاب کا معاملہ نہ رہے. تو الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل, ایک ایک اس میں جو منطق ہے اس کو سمجھتے جائیے. جن لوگوں کے ہاں وہ فصل بڑھ رہا ہے, مل گیا تو اترا رہے ہیں, کچھ کھویا گیا تو مایوس ہو کر بیٹھے, ان کی اصل قدر کیا ہے, ان کا ویلیو سٹرکچر کیا ہے, اس کا تعلق ہے منطقی کہ وہ یہی چاہیں گے کہ یہ چیزیں سنبھال سنبھال کر رکھے. ان الانسان خلق ہلوا اذا مسہ الشر جزوا واذا مسہ الخیر منوعا. انسان بڑا چھڑ دلا پیدا ہوا ہے, ذرا کوئی تکلیف آ جائے تو جزا فضا کرتا ہے, فریاد نالا شیول, اور کچھ مل جائے تو اس کو روک روک کر سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے. اذا مسہ الخیر منوعا واذا مسہ الشر جزوا الا المصلين الذين هم على صلواتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير معمول. تو یہ رب ہوا. اب دیکھیے پھر ذہن میں نقشہ جمائیے, تقاضے دو تھے, آمنو انفقو, انفقو میں انفاق مال اور انفاق جان. انفاق مال والی بات آ گئی کہ نہیں؟ الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید. اور جو رخ موڑ لے, رو گردانی کرے, اللہ کا ہاتھ جھٹک دیا, اللہ نے قرض حسنا مانگا, ہاتھ جھٹک دیا اللہ کا, اس بدبخت کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ غنی ہے اور حمید ہے. یہ تو ہم اسے آزما رہے تھے کہ اس سے ہم نے مانگا, ورنہ ہم تو غنی ہیں, ہمیں کوئی احتیاط. جیسے میں نے جمعے میں مثال دی تھی کہ کبھی آپ اپنے کسی چھوٹے سے بچے کو کچھ پیسے دے کر پھر اس سے مانگتے, وہ آپ اس کا دل دیکھ رہے ہوتے. فَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. جس نے ہمارا ہاتھ جھٹک دیا, ہمارے دین کو ضرورت تھی اور اس نے سوا کے چھپائے رکھا, تجوری کیا اس نے دروازہ نہیں کھلا, وہ جان لے ان اللہ هو الغنی الحمید. اللہ تعالی وہی ہے, یہ ہے اسلوب حضر الغنی, جسے کوئی احتیاج نہیں, جسے کوئی ضرورت نہیں. یہ تمہارے امتحان, تمہاری آزمائش کا معاملہ ہے. کچھ وہ حمید ہے, اپنی ذات میں خود محمود ہے, اسے کسی حمد کی بھی احتیاج نہیں. اب جو آیت ہے, آیت نمبر 25, یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا کلائمیکس. قرآن مجید پر ان اصطلاحات کو اپلائی تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن بہرحال کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ ان اصطلاحات ہی کے حوالے سے ہوتی ہے جس میں سوچنے کے لوگ عام طور پر عادی ہوتے ہیں. کلائمیکس اور اینٹی کلائمیکس. اگلی جو چار آیات ہیں وہ ذرا ایک جیسے مضمون اپنی چوٹی کو پہنچ کر اور پھر کچھ نیچے آ گیا, اس کی حیثیت ایک زمینے کی ہے. اس سورت کا اصل مضمون جو تھا وہ در حقیقت اپنے پورے نقطۂ عروج کو اس آیت پر پہنچ گیا ہے, اور یہ آیت ہے قتال کی آیت, بدل نفس. بدل نفس میں یہ بھی ہے اپنی صلاحیتیں, اپنی قوتیں, اپنی توانائیاں, ٹھنڈی آگ میں جلتے رہنا. لیکن اس بدل نفس کی آخری منزل کیا ہے؟ میدان قتال. اس قتال کا پورا فلسفہ جو اس ایک آیت میں میں جمعے میں بیان کر چکا ہوں, صرف اب دہرائی ہے اس وقت. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. ہر چیز کا مقدمہ ہوتا ہے, مقدمات پر ایک بات آگے اٹھتی ہے. ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ. بینات جمع بینا کی, بینا مؤنث بین کا, بین واضح چیز. میں بیان کر چکا ہوں مراد اس سے معجزات بھی ہے اور وہ بنیادی تعلیمات بھی جو مطابق فطرت ہے, فطرت کی جانی پہچانی. ہم نے ان کے ساتھ دو چیزیں اور اتاری, وانزلنا معہم الکتاب والمیزان. کتاب اتاری, اس میں شریعت رکھی, حقوق و فرائض کا معاملہ طے کر دیا, پھر ایک نظام اتارا, وہ میزان ہے جس میں تل کر ملے گا جسے ملے گا. مولانا شبیر احمد عثمانی, ہمارے پہلے اور آخری شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ, اس میزان کی سب سے پیاری تعبیر انہوں نے کی. اللہ نے ایک علمی میزان اتاری جس کا نام عقل ہے, یہ بھی تولتی ہے. ایک اخلاقی حس جو ہے, یہ بھی میزان ہے. اور سب سے بڑی میزان وہ شریعت ہے جس میں کہ سب کے حقوق و فرائض کا توازن قائم کیا گیا ہے. یہ میزان جو ہے, اس سے تل کر ملے جس کو جو ملے. اچھا, یہ سب کچھ ہم نے کیوں کیا؟ یہ سوچو, کیا صرف اس لیے کیا کہ اس میزان کی, اس کتاب کی مدا سرائی ہوتی رہے, ثنا خوانی ہوتی رہے, اس کو پڑھ کر ایصال ثواب کر دے, کوئی محفل ہو اس کا آغاز اس کی قرآت سے کر دے, ایک زمانے میں تو سنیما گھروں کا افتتاح قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا رہا، کلبوں کے افتتاح ہوتے رہے جہاں شراب سرو ہوتی تھی، تو کیا اس لیے نازل ہوئی؟ ظاہر بات ہے کہ عقل انسانی یہ فیصلہ کرے گی نہیں، یہ سب کچھ اس لیے ہے لے یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو، میزان نصب ہو، جس کو جو ملے اس میں تل کر ملے، شریعت کی میزان ہو، آپ کی ہائی کورٹ میں بھی لگی ہوئی اور سپریم کورٹ میں بھی لگی ہوئی، عورتیں حقوق طلب کریں جو کتاب و سنت دے لیں، آپ نہیں دیتے تو آپ جانیں، والدین حقوق طلب کرتے ہیں تو جو کتاب و سنت نے طے کیا ہے وہ ملے ہوں گے، نہیں ملتا ہے تو ظالم، یہ میزان نصب کرو، اجیر اور مستاجر جو میزان خداوندی انہیں دیتی ہے یا دلواتی ہے وہ دو، فرد اور اجتماعیت جو دین خداوندی نے توازن قائم کیا وہ قائم کرو، یہ ہے نا تین مسئلے بڑے ٹیڑے، بہت ٹیڑے، ذرا سی اس میں ڈنڈی ادھر سے ادھر ہو جائے تمدن میں فساد، مرد اور عورت کا توازن، یا اسے آپ بھیڑ بکری کی طرح ملکیت بنا لیں گے اور وہ، یا دوسری یہ کہ وہ مرد کے بالکل شانہ بشانہ آ کر برابری کی مدعی کرے دعویٰ کرے، لاؤ میزان خداوندی، بولو فرد اور اجتماعیت، یا جبر ہوگا، حریت انفرادی کچلی جائے گی، ٹوٹلیٹیرین نظام ہوگا، اور یا انفرادی حقوق کا وہ چرچا ہوگا کہ انسان کی انفرادیت جو ہے وہ اجتماعی مصلحتوں سے بالا تر ہو جائے، میں میرا مال میں جو چاہوں کروں، میں نے سنیما کھولا ہے، میں نے کسی کو مجبور تو نہیں کیا کہ وہ آ کے دیکھے، مجھے حق ہے، میں نے شراب خانہ کھولا ہے، میں نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ آ کے پیئے، میرا پیسہ ہے، میرا پیسہ ہے، میں اس پر اتنا سود لوں گا، کسی کو 10 دفعہ قرض ہو تو وہ آ کے لے، تیسرا ہے وہ سرمایہ اور محنت کے درمیان توازن، بظاہر بڑی آزادی ہے، ہم نے کہا انہیں مجبور کیا ہے کہ یہ اتنے ویجز پر آ کر کام کریں، کرنا چاہے تو کرے نہیں تو نہیں کرے، لیکن نظام وہ ظالمانہ ہے کہ جہاں وہ بھوکا مرتا کام کرنے پر مجبور ہے، اس لیے کہ کوئی اس کو ضمانت دینے والا نہیں، ریاست جو ہے اس کی کفالت کی ذمہ داری نہیں لیتی، ہاں رسالت نے ریاست نے کفالت لی ہو پھر وہ جا کر بات کرے گا کہ میری محنت کی یہ قیمت ہے، لیکن بظاہر تو بڑی منطقی بات ہے، اس کو بھی آزادی ہے، مجھے بھی آزادی ہے، مجھے آزادی ہے میں اپنا کارخانہ بند کر دوں، تمہیں تو آزادی اس لیے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے پاس اتنا ہے کہ 7 کتے کھا لے، اور وہ جو انمپلائے ہوا ہے اس کے پاس تو کل کی روٹی نہیں، ہاں ریاست نے کفالت کی ذمہ داری لی ہو تو ٹھیک ہے تم بھی آزادی برتو، جب چاہو بند کرو کارخانہ، اس کا رد عمل تو وہی ہوتا ہے، پھر وہ اپنی ٹریڈ یونینز بنائیں گے، پھر وہ ہڑتالیں کریں گے، پھر وہ گھیراؤ کریں گے، وہ کرتے ہیں، ظلم کا جواب تو ظلم ہی، یہ میزان نصب کرنا جان جوکھوں کا کام ہے، وعد میں کوئی خطرہ نہیں ہے، تبلیغ میں بھی مشقت ہے، جانا پڑتا ہے، گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، لیکن اور کوئی اندیشہ نہیں ہے، جان مال کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا یہ جان جوکوں کا کام، جنہوں نے اپنے حقوق سے بڑھ کر لیے ہوئے ہیں ان کو آمادہ کرنا کہ اپنے حق پر اکتفا کریں آسان کام نہیں، تفصیل سے کر چکا ہوں جمعے میں، لہذا انزلنا الحدیث، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ پنجابی میں کہاوت ہے، میں شاید صحیح پنجابی میں اسے ادا نہ کر سکوں، کہ اللہ نے 4 کتابیں اتاری اور 5واں اتارا ڈنڈا، وہ ہے یہ الجنہ الحدیث، ہم نے لوہا اتارا اور لوہے کو اتارنے کے سلسلے میں وہ جدید سائنس کی ایک تھیوری جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ فولاد اصل میں ان شہاب ثاقب ہی کے ذریعے سے زمین میں آیا ہے، یہ زمینی شے نہیں ہے. واللہ عالم، میری تحقیق کوئی نہیں. ہم نے جو لوہا اتارا، فولاد اتارا، تھی اسی فولاد سے شاید میری شمشیر بھی. کچھ دوسرے بھی فائدے ہیں لوگوں کے لیے ہم نے رکھے، وہ اس کے بائی پروڈکٹ ہیں، پھکنی چمٹا دوا پرات. لیکن اصل میں ہم نے اتارا ہے کس کے لیے؟ ظالموں کی سڑکوں بھی. اور اس میں اصل چیز جو پیش نظر ہے کہ ہم امتحان لینا چاہتے ہیں اپنے ان بندوں کا جو ہم پر ایمان کے مدعی ہیں، کہ آیا وہ لوہے کی اس طاقت کو ہاتھ میں لے کر ہمارے اور ہمارے رسولوں کی مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یا جان بچا کر بیٹھتے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کی شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سا. یہ ہے قتال فی سبیل اللہ پر اس کا پورا فلسفہ. وہ انیویٹیبل کیوں ہے؟ انیویٹیبل ہے اس لیول پر آ کر. مجرد تبلیغ کرنی ہو، میں تو حیران رہ گیا آج میں وہ سرمن آف دی ماؤتھ دیکھ رہا تھا. انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میری نظر سے گزرے، وہ جب انہوں نے 12 حواریین کو رخصت کیا ہے کہ اب جاؤ اور تم تبلیغ کرو، اس وقت جو ہدایات دی ہے، میں حیران رہ گیا. یہ نہ سمجھنا میں دنیا میں امن کرنے آیا ہوں، میں تلوار چلانے آیا ہوں، میں بھائی کو بھائی سے اور باپ کو بیٹے سے لڑانے آیا ہوں. یہ الفاظ حضرت مسیح ہے. نہ معلوم کیوں اس سے پہلے کبھی میری توجہ نہیں گئی. یعنی ہر نبی کا رخ وہی تھا. یہ بات دوسری ہے کہ کسی کے اس عرصے میں، جد و جہد کے عرصے میں، وہ مرحلہ آیا یا نہیں آیا. حضور اگر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ طائف میں شہید کر دیے جاتے تو نہ آتا مرحلہ، بات ختم تھی. یا اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا جیسے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا. لیکن یہ کہ وہ دعوت جو ہے وہ اپنی ابتدا سے وہ وہی ہے حضرت مسیح کی بھی، جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قتال فی سبیل اللہ کی آیت، اس کا پورا فلسفہ، رسول کیوں بھیجے، کتابیں کیوں نازل کی، میزان کیوں اتاری، اس لیے کہ لیقوم الناس بالقسط وامرت لأعدل بینکم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط فکونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اس عدل کے قائم کرنے والے بن کر. اور وہ بات میں اس تقریر میں کر چکا ہوں، یہ چیزیں جو گزشتہ جمعے جو سلسلہ ہمارا شروع ہوا تھا جہاں سے، کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص سے جب کہا ایرانیوں نے کہ آخر ہوا کیا ہے، کیوں آپ چڑھ دوڑے ہم پر، ان کا جواب کیا تھا؟ انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے خود نہیں آئے. ایک ہی لفظ کے اندر کتنا فرق پڑ گیا کہ میں آیا نہیں، لایا گیا ہوں. اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد نے بھیجا ہمیں. جیسے ابھی میں نے بتایا، اللہ نے بھیجا مسیح کو، مسیح نے بھیجا اپنے حواریین کو، جاؤ. اور بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں اس میں، تم نے مفت پایا ہے، مفت تقسیم کرو. میں نے تم سے کوئی اجرت لی ہے؟ تم بھی کوئی اجرت نہ لینا. اور دیکھو، فاختہ کے مانند بے ضرر مگر سانپ کے مانند ہوشیار بنو. میں کہتا ہوں وائس کی بات، استعارات، تمثیلیں، اس کے بادشاہ ہیں حضرت مسیح علیہ السلام. تم سے کسی کو ضرر نہ پہنچے، فاختہ کے مانند بے ضرر. لیکن ایسے بھی نہیں کہ دوسروں کے لیے تر دیوالا بن جاؤ، لیکن سانپ کے مانند ہوشیار، چوکنے. تو اللہ نے بھیجا مسیح کو، مسیح نے بھیجا اپنے حواریین. اللہ نے بھیجا محمد کو، محمد نے بھیجا اپنے جانساروں صلی اللہ علیہ وسلم. انا قد ارسلنا، اس لیے اب دیکھیے اس سورت کا خلاصہ ہے. اس میں لنخرج الناس من ظلمات الجهالة الى نور الايمان. پہلی بات کیا آئی تھی؟ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور. وہ مشن ہمیں آگے بڑھانا ہے، لنخرج الناس من الظلمات الجهالة الى نور الايمان ومن جور الملوك الى عدل الاسلام. وہ ہے یہ آیت، ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن واقعتاً اپنے اس دعوے میں اتنے مخلص اور سچے ہیں کہ وہ اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر میری اور میرے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. کیوں؟ میزان میں نے اتاری ہے، اس کو نصب کرو گے تو میری مدد. اور میزان کو نصب کرنا فرض ہے رسول کا بنیادی طور پر، لہذا جو کوئی اس کا دست و بازو بنا اس کے ساتھ تعاون کرے وہ رسول کی مدد. یہ آیت جس پر کل ہوگی اصل میں گفتگو، جو تین مرتبہ آئی ہے قرآن مجید میں، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. یہاں جو یہ آیت نمبر 25 ہے سورہ حدید کی، یہ ہے ایک قاعدہ کلیہ تمام رسولوں کے بارے میں، اور یہی مضمون معین ہو کر مشخص ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی تکمیلی شان میں آیا ہے ان الفاظ. یہ بھی بتاؤں گا یہ تین کی چیزیں دو رہ گئیں، وہاں فرمایا تھا بینات اور کتاب اور میزان، یا دو ہے الہدا و دین الحق. اس میں کیا رمز ہے؟ بہرحال اس سورہ مبارکہ کا کلائمیکس آخری ٹکڑا کیا ہے؟ ان اللہ قوی عزیز. یہ نہ سمجھو کہ اللہ کمزور ہے اس لیے مدد مانگ رہا ہے. وہ ہمایوں کی طرح کہ جو تیماک کی فوجیں لے کر آیا تھا واپس اپنا تخت لینے کے لیے، اس پر کئی قیاس بکر بیٹھنا کہ وہ اپنے ضعف یا کمزوری یا احتیاط کی وجہ سے تم سے مدد مانگ رہا ہے. ان اللہ قوی عزیز، وہ زبردست ہے اور جو چاہے کر گزرنے والا ہے. اللہ تقابل کیجئے انفاق کے بارے میں فرمایا، ان اللہ هو الغنی الحمید، وہ الغنی ہے، مفلسی کی وجہ سے نہیں مانگ رہا، یہ تمہارا امتحان کر رہا ہے، تم سے مدد چاہتا ہے تو اپنے ذوق یا کمزوری کی وجہ سے نہیں، وہ القوی ہے. یہ دونوں چیزیں جو تم سے درکار ہیں وہ صرف تمہارے ایمان کے ثبوت کی، شہادت تو تم کے واقعے تن تمہیں ایمان ہے. اب آپ سمجھیے اس تصوف مروجہ اور تصوف محمدی یا تصوف قرآنی کا ایک نقطۂ عروج والا فرق. سلوک قرآنی کا تو یہ ہے نقطۂ عروج، میں نے عرض کیا تھا کہ ہر نظام اخلاق میں ایک کانسیپٹ ہے سمم بونم، دی ہائیسٹ ورچو، دی ہائیسٹ گڈ، سب سے اونچی نیکی کون سی، اس کا تصور ہونا چاہیے کہ نہیں، تاکہ سالک جو ہے وہ نگاہ جمائے رکھے، اسی کے حساب سے تو وہ ناپے گا، آدھا سفر طے کر لیا کہ پونا کر لیا یا ابھی کہیں بھی نہیں ہوں. وہ آئیڈیل تو ہونا ضروری ہے. تو سلوک قرآنی یا تصوف قرآنی یا سلوک محمدی کے تو آئیڈیل ہے یہ، اور جو دوسرا سلوک ہے اس کا آئیڈیل ہے رہبانیت، زمین و آسمان کا فرق ہے. یہاں آ کر اب یہ دو چیزیں ایک دوسرے سے بالکل پول دے پارٹ ہو جائے. وہ لائنیں جو وہاں سے چلی تھی، ذکر کا فرق، ایمفیسس انفاق پر یا کسی اور شے پر، چلتے جائیے آگے، صدیقیت اور شہادت، انفاق مال، اس سے آگے قتال، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. سمم بولم یہ ہے، بر کی بحث آتی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، آخر میں جا کے ختم کہاں ہوئی؟ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، آخری لفظ جنگ ہے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہے اصل میں سچے اور یہ ہے اصل میں متقی. اور دوسری جو پٹلی تھی وہ جاتی ہے کہاں؟ رہبانیت. اسی تضاد کو اقبال نے واضح کیا بڑے پیارے انداز میں. اسی قرآن میں ہے ابتر کے جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا میں ہوں پروی کا امیر. اور وہ جو انہوں نے تقابل کیا ہے وہ تو خیر وہ تو ان کے چوٹی کے اشعار میں سے ہے. پرواز ہے دونوں کی تھی ایک فضا میں، کرگت کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور. وہ کیفیات تو مشترک ہیں، صبر شکر تسلیم رضا اطاعت توکل، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک یہی چیزیں میدان جنگ میں لے جانے والی ہے اور ایک یہی چیزیں صرف مراقبوں میں رہ جانے والی ہے. چنانچہ اب ان آیات میں وہ دوسرا جو ٹریپ ہے شیطان کا اس کو واضح کیا. دنیا کے بارے میں یہ دو انتہائیں ہیں، یا دنیا میں غرق ہوئے اس کے طالب بن گئے، اس کے کتے بن گئے. اس کی مثال ہے یہود، یا دنیا کا کو ترک کیا رہبانیت، کہیں غاروں میں کہیں خانقاہوں میں. یہ ہے دوسری انتہا. اس کی سب سے بڑی مثال سابقہ امتوں میں نصارہ عیسائی، پریکٹیکل مسٹیسزم. دنیا میں چوٹی کا جو ہے وہ یا آپ کو ہندوستان میں ملے گا یا عیسائیوں کے رائبوں کا. اپنے ہاں باپ خود دیکھیے، ایک تصوف وہ بھی تھا کہ جو حضرت سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کو سیف بدست شمشیر بکف میدان میں لایا. باقی کچھ اور نقشے بھی آپ کو نظر آ جائیں گے، یہ خود دیکھیے. کسی کو کامل نہ سمجھیے، کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ. اب یہ ہے اصل میں وہ دوسرا رخ وہ دکھا دیا کہ کہیں اس کو ترک دنیا کی تعلیم نہ سمجھ لینا. دنیا پر اللہ کی حکومت قائم کرنی ہے، ترک دنیا کے مانی دارت. شیطان کے لیے دنیا کو چھوڑ کر خود جا کے گوشے چبا لے، یہ تو فرار ہے، اسکیپزم ہے، بزدلی ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، پنجہ آزمائی کرو باطل سے اور حق کا بول بالا کرو، اس کے لیے ہے یہ ایمان. اب اس ایک بات کو سمجھانے کے لیے ذرا دیکھیے قرآن کا اسلوب کہاں سے بات شروع کی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے ہی بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان دونوں کی نسل ہی میں نبوت اور کتاب رکھ دی. اب یہاں ایک بہت اہم مسئلہ حل ہوتا ہے، اگرچہ وہ ضمنی ہوگا یہاں اصل مضمون کے اعتبار سے. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نوح کے بعد صرف ان کی نسل میں ہو سکتی ہے نبوت، ان کی نسل سے باہر نہیں، اور حضرت ابراہیم کے بعد صرف ان کی نسل میں ہو سکتی ہے، ان کی نسل سے باہر نہیں. کوئی نبی نسل ابراہیمی سے باہر نہیں آتا. جعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب، اس میں حشر ہے. چلیے، فمنہم مہتد، منہم سے مراد وہ ذریت، ان میں ہدایت یافتہ بھی ہوئے. وکثیر منہم فاسقون، ان کی اولاد میں بہت بڑی تعداد میں فساق و فجار بھی پیدا ہوئے. یہودی بھی ہے تو آخر نسل ابراہیم سے. ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ہندوستان کے آریہ بھی ابراہیم نسل سے. یہ لوس ٹرائبس ہیں آف دی ہاؤس آف اسرائیل. ایکسوڈس کے بعد کچھ گھرانے ہیں اسرائیل کے، کچھ ٹرائبس ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہاں گئے. اور ایکسوڈس جو ہے مصر سے وہ ہے 1300 قبل مسیح میں. 1300 قبل مسیح کا مطلب ہو گیا 3200 سال آج سے پہلے، اور تقریباً 3000 سال آج سے پہلے یہ آریاؤں کی آمد ہوئی. تو اس میں ہے تو صحیح، یہ بھی اب علمی باتیں ہو رہی ہیں. بارہ نظریہ یہ تو کوئی شخص تاریخ کی تحقیق اس رخ پر کرے. مجھے اس میں صداقت اس لیے نظر آتی ہے کہ ایک تو ان کے آپ برہما یہ لفظ جو آیا ہے، دوسرے بہت سی چیزیں مشترک ہیں، یہودیوں میں بھی پیلے رنگ کے مقدس ہونے کا تصور تھا، یہاں وہ بھی ہے، سامری کے بچڑے کو جلا کر اور اس کی راکھ ڈالی گئی تھی سمندر میں، یہ اپنے مردوں کے ساتھ وہی کرتے ہیں، ہے اس میں شواہد. پھر یہ کہ صحف ابراہیم کا دنیا میں کہیں وجود نہیں رہا، تورات جیسی کچھ بھی ہے بگڑی تگڑی ہے تو صحیح، انجیل جیسی بھی ہے محرف شدہ ہے تو صحیح، زبور جیسی بھی ہے بہرحال اس کے نام سے کتاب تو ہے، صحف ابراہیمی کہا گئے. ایک خیال یہ ہے کہ یہ اپنشد جو ہے یہ صحف ابراہیمی کی محرف شدہ شکل، میں نے آپ کو اوپر تک کا جملہ کل سنایا تھا. بہرحال یہ چیزیں پھر علیحدہ رکھی. تو ان کی اولاد میں محتد بھی ہوئے یعنی جنہوں نے ہدایت حاصل کر لی، اور ان میں کثیر فاسق بھی ہوئے. اب یہ ساری اصل میں تمہید ہے حضرت مسیح اور ان کے متبعین تک بات پہنچانے کی. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر، آثار کہتے ہیں نقوش پا، کسی چیز کے گزرنے کے بعد اس کا جو اثر رہ جاتا ہے، انہیں کے نقوش پا پر ہم نے اٹھایا اپنے بہت سے رسولوں کو. وقفینا بڑی سب نے مریم، بات یہاں لانی، اور پھر ہم نے پیچھے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم. یہ قفا جو لفظ ہے یہ جس سے قافیہ بنا ہے، قفا کہتے ہیں پیچھے کوئی چیز لگی ہوئی، اشعار کے قوافی ہوتے ہیں. تو اب یہ پے بپے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا ہم لائے، جہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم پر آ گیا. اب اگلا جملہ دیکھیے، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں کہ جنہوں نے عیسیٰ کی پیروی کی، رافت اور رحمت کوٹ کوٹ کر بھر دی. اس کو اللہ اپنی طرح منسوب کر رہا ہے. یہی تھے وہ الفاظ جو آئے تھے وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ. میں نے کہا تھا اس صورت میں جو یہ آ رہے ہیں تو آخری حصے میں پھر آئیں گے. رافتم و رحمہ، رافت کیا ہے؟ کسی کو دکھ میں دیکھ کر تڑپ، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں، اور پھر اس کی تکلیف کو رفع کرنے پر آمادہ ہو جانا، یہ رحمت ہے. ہم نے ان کے دلوں میں خاص طور پر رقت، رافت. اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شان سب سے زیادہ نظر آئے گی حضرت ابو بکر صدیق، بہت رقیق القلب، تڑپ اٹھنے والا ہے. اگلی بات جو آئی اب ہے وہ بات، وقفینا بعیسیٰ ابن مریم وآتیناہ الانجیل، رہ گیا تھا اور اس کو ہم نے انجیل عطا فرمایا. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رافتا ورحمہ، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، رافت اور رحمت رکھ لی. ورہبانیتا ابتدعوہا، لیکن رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی. رہبانیت جو ہے اس کو رے کے زبر کے ساتھ ہے سمجھ لیجئے، رہبان ہے راہب کی جمع، یہ پیش کے ساتھ نہیں ہے، رہبان، رہبان ہے پالان کے بدن پر، رحمان، افشان، پالان کے بدن پر جو صفات آتی ہے اس میں ایک بہت جوش و خروش، رحمت خداوندی کی انتہائی جوش و خروش والی کیفیت، کہ جیسے سمندر چھاٹے مار رہا ہو، وہ ہے لفظ رحمان. اور میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ کی اسی شان کا مظہر ہے یہ قرآن، الرحمن علم القرآن. رحمان جس کے دل میں بہت خوف ہے، بہت خوف ہے، رب، رب کے کیا مان، ویا فرحبون، مجھے سے ڈرو، خشیت الہی، خوف، اس کا غلبہ، اس رہبان سے یہ اسم بنا رہبانیت. اتنا خوف اللہ کا کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے. لہذا فطرت کے تمام راستوں کو بند. شادی بیاہ نہ کرو کہ خام خواہ کھکیڑوں میں پڑ کر پھر اللہ سے کیسے لو لگائیں گے. بچوں کا پیٹ پالیں گے یا یہ کہ اللہ کے ساتھ لو لگائیں گے. آبادیوں سے دور ہی رہو, نہ کوئی ٹیمپٹیشن نظر آئے اور نہ کوئی نفس کے لیے امتحان ہو. اگر نکلو گے باہر اور حسن عریا نظر آئے گا تو پھر امتحان ہے. جہاں بچ جانے کا اندیشہ ہے وہاں پھسل جانے کا بھی اندیشہ ہے. لہذا رہو دور, غاروں میں رہو, انزوا تجرد, ترک دنیا. یہ ہے وہ راستہ جو انہوں نے, عجیب لفظ ہے, ابتدعوها, انہوں نے بدعت خود ایجاد کی. یہ ہماری نہیں. ما كتبناها عليهم, ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی تھی. ہمارا دین دین فطرت, ہم نے انسان کے کسی فطری داغے پر کوئی قدغن نہیں لگایا. شہوت رکھی ہے تو ایک غرض سے رکھی ہے, بقائے نسل کے لیے رکھی ہے. صرف اس کا ضبط چاہیے, ضبط شہوت, انارکی نہ ہو جائے, ڈسپلن. والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. کوئی ملامت نہیں, اٹس نو ایول ان اٹسیلف. طبعی فطری نیچرل تقاضا ہے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اے نبی سے کہیے کس نے حرام کیے ہیں وہ زینت کے چیزیں کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اتاری یا نکالی, اور پاکیزہ رزق کس نے حرام کیا. حرام پہ منہ نہ مارو, حلال جائے. یہاں تصور یہ دیا گیا, انہوں نے نفس سے کہا لے کا حقا, وہ انہوں نے زوجہ کہا لے کا حقا, وہ انہوں نے زوجہ کہا لے کا حقا. یقیناً تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے میل جول والوں کے بھی تم پر حقوق. اب عجیب بات ہے, حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ, میں حیران ہوا ابھی پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا, 95 برس کی عمر میں فوت ہوئے. اس وقت اپنی پوری جوانی اور شدت کے دور میں تھے جب وہ سفیر بن کر گئے تھے حبشہ مہاجرین کو واپس لانے کے لیے, کفار کی طرف سے نمائندے بن کر, اور فوت کب ہوئے, فاتح مصر. لیکن ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ابن العاص ان پر غلبہ تھا, اسی کیفیت, نیکی, زہد, عبادت. حضور نے پوچھا, یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار. اے عبداللہ, مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ تم پوری رات نماز پڑھتے اور ہمیشہ روزہ رکھتے, اب کیا کرتے؟ بلا یا رسول اللہ, حضور یہ تو ہے صحیح ہے, لا تفعل, ہر جگہ خبر ان نے نفس کا لے کا حق, وہ ان نے زوج کا لے کا حق, وہ ان نے زور کا لے کا حق. رات کو سو بھی اور نماز بھی کرو, روزے رکھو بھی نفلی اور نازے بھی کرو. یہ ہے اصل میں وہ فطری تعلیم. تین صحابی آئے حضور کی عبادت کے بارے میں ازواج مطہرات سے ذرا پوچھا, ان پر بھی غلبہ ہو رہا تھا اسی کا. نیکی بھی ایک جذبہ ہے, جب یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے تو یہ اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے. انہوں نے جب آ کر پوچھا تو یہاں تو محمد کی زندگی میں کوئی تسنن و تکلف تھا ہی نہیں, صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات نے بتا دیا کہ کیا صورت ہے. اب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو کوئی بہت لمبی چوڑی عبادت تو نہیں ہوئی, ہم تو بڑا تصور لے کر آئے تھے کہ شاید 100,000 رکعت پڑھتے ہوں گے پوری رات میں. ہمارے بزرگوں کے قصے مشہور ہیں کہ نہیں, اور بڑے فخر سے کہتے ہیں عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں، غیر مسنون زندگی ہے، یہ محمد کا راستہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ہاں اس سے بڑا کلمہ کسی کے لیے پریس کا اور نہیں ہوگا. انہوں نے آپ کا جو جائزہ لیا پھر اپنے دل کو تسلی دی، حضور تو معصوم ہے، خطا ہو نہیں سکتی، کوئی گناہ نہ ہوا نہ ہوگا، اگر بالفرض کوئی ہو تو اللہ پیش کی وہ آپ کر چکا، قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تو حضور کے لیے کافی ہو سکتی اتنی عبادت، ہمارے لیے کافی ہے. لہذا ایک نے کہا میں تو ساری رات نماز پڑھا کروں گا، بالکل قبر نہیں لگاؤں گا. کیا تم لوگوں نے یہ کہا ہے؟ اب کیا ہے حضور؟ فرمایا واللہ خدا کی قسم انی لاتقاکم للہ واخشاکم، میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں اور سب سے بڑھ کر اللہ سے خوف کھانے والا ہوں، لیکن میری سنت یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں. میں گھر گھرستی کی زندگی بسر کر رہا ہوں، میری بیوی بچے ہیں، اور میں روزے رکھتا بھی ہوں نفلی نہیں بھی رکھتا. اس میں آئی ہے پھر وہ وعید، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے اس کا پھر مجھ سے کچھ. یہ ہے وہ شدت، یہ توازن، میزان، یہاں بھی میزان درکار ہے. رحبانیت ابتدعوها، بدعت کسے کہتے ہیں؟ نئی شکل پیدا کرنا، اور نئی شکل میں اجزاء وہ ہو سکتے ہیں، یہ یاد رکھیے، اجزاء وہی ہوں گے، ریشیو پروپورشن بدل دیجئے، شکل اور ہو گئی. جب آپ کہیں گے ثبوت دے دیں گے، دیکھیے ہے حضور کیا، یہ ہے تو صحیح بھائی، پوری زندگی کو دیکھو، اس میں نسبت و تناسب کیا ہے؟ اگر یہ نسبت و تناسب کا معاملہ تلپٹ ہو جائے گا تو نہ معلوم کیا چیز کیا سے کیا بن جائے گی. جو چیز جتنی نظر آئے ضرور سر آنکھوں پر، آئیڈیل تو وہی ہے. برحمانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم، اللہ کیسے اعلان برات کر رہے ہیں، ہم نے یہ چیز ان پر لازم نہیں، الا ابتغاء رضوان اللہ، ہم نے ان پر فرض کی تھی صرف ایک چیز کہ اللہ کی رضا جوئی تم پر فرض ہے، اللہ کو خوش کرو، اللہ کی رضا جوئی، ابتغاء برضات اللہ. البتہ یہاں بعض لوگوں کے نزدیک تھوڑا سا یہاں لغوی اشکال ہے کنسٹرکشن کا، ایک امکان اس رائے کا بھی بنتا ہے کہ ان کے لیے ایک نرم بات کیا جو تھا وہ شرارت نفس سے نہیں کیا تھا، کیا تھا اللہ کی رضا جوئی سے، این اپولوجی پر، اور یہ جائز بات ہے. بہرحال قوم کس لیے کرتا ہے یہ؟ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی، بدنیتی سے نہیں، جذبہ یہ نیکی ہی کا تھا جو غیر معتدل ہو گیا، حد اعتدال سے تجاوز کر گیا. اسلام ہمیں سکھاتا ہے سب سے نفس، سیلف کنٹرول، نفس کشی نہیں، سیلف اینیہیلیشن، یہ رحبانیت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ معنی اس کے لیے جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں، بلکہ میرا ایک واقعہ ہے زندگی کا، کسی کے حوالے سے ایک بات میں نے کہی تھی کہ ہمارے ایک کاروباری آدمی دوست ہے میرے، بہت اچھے کارخانے دار، وہ ایک صاحب کا ذکر کر رہے تھے کہ جن پر کچھ غلبہ ایسا ہوا دینی معاملات کا کہ گھر بار بھی چھوڑ دیا، بیوی بچوں سے علیحدہ ہو گئے، کسی کام میں لگ گئے. اب چھوڑیے کس کام میں لگے تھے وہ. انہوں نے کہا مجھ سے کہ ڈاکٹر صاحب یہ پھر کوئی توازن تو نہ ہوا؟ میں نے کہا میاں صاحب عدم توازن وہ بھی ہے، عدم توازن آپ کا بھی، لیکن ذرا سوچئے اس کا عدم توازن کدھر ہوا، آپ کا کدھر ہوا ہوا ہے. آپ کا عدم توازن پورا پلڑا جھکا ہوا دنیا کی طرف، دین کی طرف تھوڑی سی کوئی زمینہ لگایا ہوا ہے آپ نے، عدم توازن اس کا بھی ہوا لیکن وہ گیا ہے دین کی طرف، تو اس اعتبار سے تو فرق رہے گا، دونوں کو برابر تو نہیں کر سکتے. کہاں دنیا کے کتے اور کہاں یہ، بہت فرق ہے، لیکن اعتدال نہیں ہے، یہ راستہ محمد کا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. من رغب عن سنتی فلیس منی، اور پھر اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک امکان تو ہے نا، کہ باقی تو سب کچھ جاتا ہے, جہاز تو بچی رہتی ہے اس میں. وہ جو راستہ ہے محمدی سلوک کا, اس میں اصل امتحان آتا ہے جان کا. ہو سکتا ہے کہ کہیں نفس نے یہی گوشہ عافیت جو ہے وہ سجھایا ہو, تپتی راہ مجھ کو پکارے دامن پکڑے چھاؤ گلے. بہرحال یہ وہ رحمانیت کا مضمون آیا. اب دیکھیے کس قدر پیارے انداز میں, فما راؤہا افقر آیتہا, انہوں نے اپنے اوپر پابندیاں تو لگا لی غیر فطری جو ہم نے لگائی نہیں تھی, پھر رعایت نہیں کر سکے اس کی جسے کہ رعایت کرنی چاہیے تھی, اس لیے کہ اپنی فطرت کے ساتھ نگاہ مستی کریں گے. ہیں ایسے لوگ گزرے ہیں یقیناً جنہوں نے جو اپنے اوپر پابندیاں لگا لی انہیں نباہا, کوئی شک نہیں. لیکن کثیر تعداد جو ہے, کرسچن مناسٹسزم کی پوری ہسٹری پڑ جائیے, راہب خانوں کے تہخانوں میں حرامی بچوں کی قبروں کے انبار میں, یہ خود کہتے ہیں بظاہر ننے ہیں اور بظاہر وہ پادری ہیں, وہ بھی مجرد وہ بھی مجرد, لیکن انسان اپنی فطرت سے کشتی لڑے گا. کم ہوتے ہیں کہ جو اس کو پچھاڑ سکے وہ پچھاڑے گی. فبار آؤ ہاں اخبار آیا, ہندوستان کے مندروں کے تہخانوں میں جو کچھ ہوتا رہا, اب یہاں میں نام لوں گا تو شاید برا لگے, یہاں بھی تہخانے تھے, ان کی کچھ صفائی ہوئی ہے, لیکن کیا کچھ وہاں ہوتا رہا. ہمارے استاد ہوتے تھے ڈاکٹر عبدالحمید صاحب, وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ امراض خبیثہ کے جتنے مریض آتے ہیں وہاں سے, اس منڈی سے, اتنے ہی آتے ہیں ان تہخانے سے. تو یہ تو ہو کر رہے گا. فما راؤ ہاں حق پر آئے, دیکھیے یہاں سن لیجئے کان کھول کر, میں تصوف کے اس پورے سلسلے کی بہت عزت کرتا ہوں, اس نے بہت کام کیا, اسلام پھیلا ہی ہمارے ملک میں تو پھیلا ہی ان کے ذریعے, لیکن کسی کو معیار مطلق نہیں مانتا. معیار مطلق محمد الرسول اللہ ہے. کسی نے ساری عمر شادی نہیں کی, میں اس کو مقام مدح میں کبھی نہیں بیان کروں گا. یہ نہیں ہے کہ میں ان پر اعتراض کروں, تو مخصوص حالات ہوں گے, کوئی وجہ ہوگی, خام خواہ ان پر زبان تان دراز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال یا تو آئیڈیل ہے زندگی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر یہ غیر معیاری ہے, اور اگر یہ ہے معیاری تو پھر محمد کی زندگی غیر معیاری ہے, دو کے سوا کوئی چیز کا نتیجہ تو نکلتا نہیں. وہ چاہے سلطان الہند ہوں, اگر شادی نہیں کی ہے تو بارہ کس پہلو سے معاملہ جو ہے وہ اس محمدی نقشے سے ہٹا ہوا, چاہے اور جو کچھ بھی ہے اس کی نفی نہیں, اس کا انکار نہیں. برہبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما راوها حق رعایتها, پھر وہ اس کی رعایت بھی نہ کر سکے جیسی کہ کرنی چاہیے تھی, پابندی نہ کر پائے جیسے کہ وہ پابندی کرنی چاہیے تھی. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون, تو ہم نے دیا ان میں سے جو واقعتاً اہل ایمان تھے انہیں ان کا اجر دیا, باقی اکثریت ان میں سے فاسقین ہی کیے. اب دیکھیے میں نے عرض کیا تھا بالکل آغاز میں کہ اس سورہ مبارکہ میں اور اس سے آگے بھی آپ کو ملے گا, اہل کتاب کا ذکر جو ہے وہ بطور نشان عبرت ہے. اصل خطاب جو ہے امت مسلمہ سے, نہ یہود سے خطاب نہیں آیا, نہ نصارہ سے خطاب آیا, خطاب تو ہے مسلمانوں سے. البتہ یہ بتا دیا گیا کہ تم کوئی نئی نویلی امت نہیں ہو, میں کوئی نیا نویلا رسول نہیں ہوں, ما کنتو بدعا من الرسل, کو میں ہی تو رسول نہیں آیا, مجھ سے پہلے بھی رسول آئے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل, تو یہ جو دو امتیں ہیں جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں یہ مسلمان امتیں ہیں اپنے اپنے زمانے کی. ایک موسیٰ کی نام لیوا ہے جسے تورات دی گئی، ایک عیسیٰ کی نام لیوا ہے جسے انجیل دی گئی، ان کی غلطیوں سے سبق حاصل کرو، یہ تمہارے لیے نشان عبرت ہے۔ ایک انتہا تو یہودی گئے جو دنیا پرستی میں غرق ہو گئے، سود خوری ان کے رگوں پہ میں سراج کر گئی، ان کے دل ایسے سخت ہوئے، ثم قست قلوبکم فیکل ہجارت اوشد قسوا، اور اس صورت میں بھی آیا ولا تکو ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون۔ ایک انتہا وہ تھی، اور دوسری انتہا یہ ہے، یہ دوسری طرف نکل گئے بالکل، یہ ترک دنیا اور رحمانیت کی بدعت ایجاد کر لی، کثیر منہم فاسقون، خلاف فطرت راستہ اختیار کیا، اس کا نتیجہ۔ اب ذرا ایک حدیث مجھ سے سن لیجئے، ساتھ ہی حضور نے خبر دے دی تھی مسلمانوں یہ سب کچھ تم میں بھی ہو کر رہے گا، لیاتین علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل حزب النعل بالنعل، میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہو کر رہے گا جو بنی اسرائیل پر ہوا، بالکل اس طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی۔ یہ بھی فرمایا تم سب وہی کچھ کرو گے جو انہوں نے کیا تھا، یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی بدبخت ایسا پیدا ہوا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تو تم میں بھی کوئی نہ کوئی شقی ایسا ضرور پیدا ہوگا۔ اب اس صورت کو سامنے رکھیے، حضور کی ان احادیث کو سامنے رکھیے، اور امت کا جائزہ لے لیجیے، یہی انتہائی ملے گی۔ اب آخری آیت، یہ ہے در حقیقت دو آیتیں ہیں، یہ ہے خاتمہ اس سورت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ۔ دیکھیے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، وہ انفاق نتاج، اس کی گفتگو تو آیت نمبر 25 پر ختم ہوئی تھی۔ اب وہ جو ایمان والا حصہ تھا اس کو دوبارہ دہرایا، اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے ایمان کے ساتھ تو لفظ آئے تقویٰ، اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، وہ ایمان جو تمہارے اعصاب کے اوپر اتنی اس کی گرفت ہو جائے کہ تم اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچو۔ اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ موجود ہے، ہوا معکم، لہو ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور، اللہ کا تقویٰ، اور رسول کے لیے ترجو کا تو لفظ ایمان، وآمنوا برسولہ، اس کے رسول پر یقین پختہ رکھو۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھیے، یہ اعتدال اور یہ توازن صرف ملے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جا ہی جاس، نگاہوں کو مرتکز کر دو سیرت محمدی پر اور اسوہ محمدی پر۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ، کسی اور کو بنا لیا آئیڈیل تو ادھر جاؤ گے یا ادھر جاؤ گے، اسلاف کو گالیاں مت دو۔ میں نے تو آپ سے کہا کہ میں نے تو یہ وحدت الوجود کی بحث اسی لیے کی ہے، میں جانتا ہوں کہ اکثر لوگ نہیں اس کو سمجھ سکتے، اور اس کا بھی خطرہ ہے کہ کوئی فتنے میں مبتلا ہو جائے، لیکن اس لیے کہ اسلاف سے ساتھ سوئے زن نہیں ہونا چاہیے، وہ مسئلہ علیحدہ ہے، فلسفے کا مسئلہ، جس کا ذہن فلسفی آنا ہو وہ کیا کرے گا، اسے تو کرنا پڑے گا، لیکن عملی تصوف سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ہماری تصوف بیان ہو چکا، لیکن اسلاف کو گالیاں نہ دو، ان سے سوئے زن نہ رکھو، ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کرو۔ اب تو جو کچھ ان کی طرف منسوب ہے پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں، میں ابھی پچھلے دنوں کہہ رہا تھا دنیا میں صرف ایک کتاب ہے جو صحیح ہے، اور وہ بھی اس لیے صحیح ہے کہ پوری کائنات اس کی حفاظت پر لگی ہوئی ہے، اللہ خود لگا ہوا اس کی حفاظت میں،
کروڑوں حفاظ رہے جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپائی اس کی حفاظت کے لیے، لاکھوں بچے اب بھی آپ کے ملک میں ہوں گے کہ جو لگے ہوئے ہیں اسی کی حفاظت کے لیے، رمضان کا یہ پورا نظام اور ترابی کا یہ سارا نظام اسی کی حفاظت کے لیے، تب کہیں جا کر یہ کتاب محفوظ رہی. احادیث میں چھان پھٹک کیوں کرنی پڑی، کئی لاکھ میں سے کیوں حضرت امام بخاری نے چند ہزار چنی، محفوظ نہیں رہی، تنسیس ہوئی، گھڑی گئی حدیثیں. تو جو محمد پر کر سکتے ہیں یہ سب کچھ، کیا ان اولیاء اللہ پہ نہیں کر سکتے؟ فلاں نے فلاں جگہ چلا کھینچا اور یہ شعر کہے، کیا ثبوت ہے، کیا سند ہے؟ تو ایک مسلمان کے لیے اس کی دو آنکھیں ہیں، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، باقی جو کچھ ہے علمی سرمایہ ہے، جو اس کے مطابق ملے لے لو، اور وہ تو میں کہتا ہوں کہ اپنشد سے بھی ملے تو لے لو. الحکمت ضالۃ المؤمن هو احق بها حيث وجدها، لیکن باقی یہ کہ یہ بھی اعتدال کی ضرورت ہے کہ خام خواہ ان کو تنقید اور ہدف ملامت کا بنانا ہے کوئی ضرورت نہیں. البتہ یہاں فوکس کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، یہ یقین ہو کہ جائی جاس ملے گا تو یہاں سے ملے، فوکس رکھے وہاں انسان. یہ تو ہو سکتا ہے آج میرے مشاہدے میں کچھ غلطی ہو رہی ہو، کل درست ہو جائے، لیکن فوکس سے وہ ہٹے نہ. یہ ہے وہ شعر جو اقبال کا مجھے پسند ہے، بمصطفیٰ برسا قیشرا کے دی ہموس، اگر بہول رسیدی تمام بولا. تصوف لینا ہو تو محمد سے لو، سلوک سیکھنا ہو تو محمد سے سیکھو، اسی کو اتباع سنت کہہ لے، کسی کو اسوہ رسول کی پیروی کہہ لے، لیکن دین اصل میں وہ ہے، راستہ معتدل وہ ہے، انتہاؤں سے بچنا ہے وہ ہے، جائے پناہ وہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. البتہ اس میں جو میں کر چکا ہوں اس کو ضرور ذہن میں رکھیے کہ حضور کی سیرت، حضور کی سنت، حضور کا طریق، ما انا علیہ واصحابی، اس کو سمجھتے ہوئے اس ریشو پروپورشن کو کبھی ذہن سے اوجھل نہ ہونے دیں. یہ کافی نہیں ہے کہ یہ ثابت ہے حضور سے، یہ بھی پہلی بات یہی ہوگی، ثابت بھی ہے کہ نہیں، ثابت ہی نہیں تو وہ باہر ہوئی بات، لیکن ثبوت کے بعد پھر اس ریشو پروپورشن کو دیکھیے کہ وہاں کیا چیز کتنی تھی، پہنچ نہ پائے کوئی بات نہیں، ہمت اتنی نہ ہو کوئی بات نہیں، نقطۂ نظر کو غلط مت ہونے دیجیے، آسان کام نہیں ہے پیروی، لیکن اگر معیار ہی غلط ہو جائے، نگاہ ہی کہیں اور جم جائے، ریشو پروپورشن تلپٹ ہو جائے، تو پھر تو یوں سمجھیے کہ نقطۂ نظر بدل گیا، پھر تو اس رخ پر آگے بڑھنے کا امکان ہی نہیں رہا. لہذا اس معیار کو میکسیمم حد الامکان آبجیکٹولی اس کے اوپر نگاہ جمائے رکھیں، اور اس کی ریشو پروپورشن کو حد الامکان سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے اندر جو کمی ہو اس کا اعتراف کر لیں. تو یہ اصل میں لبے لباب آ رہا ہے ابھی سورہ مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں سے دوہرا حصہ دے گا. کیوں دے گا؟ محمد کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لوگے تو در حقیقت اس رنگ کو آگے پھیلانے کا ذریعہ بنو گے، سنت رسول کا صبغہ اگر تم پہ چڑھ جائے گا تو وہ چیز آگے پہنچے گی تمہارے ذریعے. کفلین کا جہاں ذکر آیا قرآن میں اسی لیے آیا، ازواج مطہرات سے کہا گیا کہ اگر تم نیکی کرو گی تو دوہرا اجر، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو دوہری سزا. کیوں؟ کہ تم مقتدا ہو، امت کی خواتین کے لیے تم اسوہ ہو. حضور کی زندگی میں عورت کی نسوانی زندگی کے لیے اسوہ نہیں ہے،
سمجھے آپ؟ بیوی کیسے بیہیو کرے شوہر کے ساتھ اس کا اسوہ حضور کی زندگی میں تو نہیں ملے گا. ماں کو کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے اولاد سے اس کا اسوہ حضور کی زندگی میں تو نہیں ہوگا. یہ ہے اصل میں وہ کمی. وہاں اسوہ رسول میں یہ ایک باریک سی کمی ہے, باقی ہر اعتبار سے کامل. کسی جج کو چاہیے رہنمائی تو محمد کے ہاں اسوہ مل جائے گا, سپہ سالار کو چاہیے اسوہ تو حضور کی زندگی میں, مبلغ کو چاہیے تو ہے, مربی کو چاہیے تو ہے, مزکی کو چاہیے تو ہے, معلم کو چاہیے تو ہے, باپ کو چاہیے تو ہے, خسر کو چاہیے تو ہے کہ اپنے داماد سے معاملہ کیسے کریں, پڑوسی کو چاہیے تو ہے کہ پڑوسی کے ساتھ معاملہ کیسے کریں, ایک فاتح جرنیل کو چاہیے تو بھی ہے فتح مکہ کے دن, اور اگر عارضی شکست ہے تو وہ بھی دیکھ لو حنین میں بھی ہے اور احد میں بھی ہے. زندگی کا اور کوئی گوشہ ہے ہی نہیں کہ جس میں اسوہ نہ ہو محمد کا صلی اللہ. یہ جو اسوہ محمدی کی گمبھیرتا ہے میرے نزدیک تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی سوچئے, میں سوچتا ہوں چکر آتا ہے, ہماری چھوٹی سی مسجد ہوتی ہے, خطیب علیحدہ ہوتے, امام علیحدہ ہوتے, قرآن پڑھانے والا علیحدہ ہوگا, ایک آدمی تو سارے کام نہیں کر سکتا. پانچوں وقت کی نماز پڑھانا ہوں خطیب صاحب کی شان سے فروغ, اور جو امام ہے وہ بچوں کو تھوڑے پڑھائیں گے بیٹھ کر, وہ تو کوئی اور چاہیے. اور اگر کوئی تھوڑا سا مربی اور مزکی ہو گیا ہے تو وہ تو کبھی نماز پڑھائے گا ہی نہیں, وہ تو مزکی ہے, مربی ہے, شیخ طریقت ہے, ہر چیز کے لیے علیحدہ. اور یہاں وہی محمد ہے پانچ وقت کے امام, وہی خطیب ہے, وہی معلم ہے, وہی مربی ہے, وہی مزکی ہے, وہی چیف جسٹس ہے, وہی سپہ سالار ہے, اور اس سب کے ساتھ بھرپور خاندانی زندگی تھی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. تو ہر اعتبار سے وہ اسوہ کامل. ایک رکھنا ہے تو یہی ہے عورت والا رکھنا. اسی لیے یہ حکمت ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, اب ہمارے یہاں بڑے بڑے فلسفی پیدا ہو گئے ہیں, کریں کیا. یہی حکمت ہے کہ وہی صورت ہے جس میں یہ آیت آئی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اسی میں یہ آیت آئی ازواج مطہرات سے خطاب کر کے, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو. انما یرید اللہ ان یذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا, اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں تو بالکل پاک صاف کر دے, کہیں کوئی میل کچیل رہے ہی نہ. کیوں؟ کہ وہ جو اسوہ محمدی کی کمی ہے وہ تمہیں پوری کرنی ہے مسلمان خواتین کی. تو اسوہ ہونے کی حیثیت سے دوہری بات ہو جاتی ہے. یہ ہے جو اپنے آپ کو رنگے گا سنت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسوہ محمدی میں اس کے لیے کفلین من رحمتی, اللہ کی رحمت کا دورہ. اسی لیے تو آیا ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے. من احیا سنتی عند فساد امتی, جب میری امت میں فساد کا دور دورہ ہو جائے, کوئی اس انتہا کو گیا ہوا, کوئی اس انتہا کو گیا ہوا, اس وقت جو میرے طریقے کو زندہ کرے گا اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ, اور تمہیں وہ نور عطا فرمائے گا جس کے ساتھ چلو گے. اس میں بھی دونوں مفہوم ذہن میں رکھیے, اس دنیا میں چلنے کے لیے بھی روشنی, وہ اسوہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہی وہ نور ہوگا پھر جو قیامت میں جس کا ظہور ہوگا. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم, اس سورہ مبارکہ میں 3 دفعہ اس لفظ نور کی تکرار ہو گئی. یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم لہم نورہم اجرہم و نورہم صدیقین اور شہداء, اور یہاں پھر فرمایا ویجعل لکم نوراً تمشون به. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تم معصوم ہو جاؤ گے, معصومیت ختم ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خطا کا امکان ہے، نیک نیتی کے ساتھ بھی خطا ہو سکتی ہے، یا کسی وقت جذبات کی رو میں بہہ کر بھی کوئی معصیت کا صدور ہو سکتا ہے، لہذا اس کے ساتھ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ. اس مغفرت کے بارے میں جان لیجئے کہ اس کا بھی بڑا غلط تصور ہمارے ذہنوں میں. مغفرت کا اصل تصور یہ ہے کہ رخ درست ہو، اس پر چل رہے ہو تو اگر کوئی لغزش ہو جائے تو معاف ہو جائے گی، اور رخ ہی غلط کیا ہوا ہے تو دیکھیے منطقی بات ہے. ایک آدمی جا رہا ہے کعبے کی طرف، اب کوئی تو تیز دوڑ رہا ہے، توانا ہے، قوی ہے، کوئی کمزور ہے، آہستہ آہستہ چل رہا ہے، کسی کی کا پاؤں پھسل گیا ہے، پھر اٹھا ہے، پھر چل رہا ہے، کوئی پیچھے رہ گیا ہے، کوئی آگے نکل گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے گا. اور کسی نے رخی کیا ہوا ہے کسی اور طرف، ترکب کے بے کعبہ نہ رسی ہے عرابی کی راہ کی تو نہیں روی بترکستان، اے عرابی مجھے اندیشہ ہے تو کعبے تک کبھی پہنچ ہی نہیں پائے گا، اس لیے کہ تو جس راستے پر جا رہا ہے وہ تو جا رہا ہے ترکستان کی طرف، تو چاہے دوڑو گے تب بھی جتنا دوڑو گے اور دور جاؤ گے، گھسٹو گے تب بھی دور ہی جا رہا ہے، وہاں مغفرت کا کوئی سوال نہیں. رخ درست کرو، اور وہ رخ ہے محمد رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر کوئی خطا ہو جائے، ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ جاؤ، کہیں پاؤں پھسل جائے، لغزش ہو جائے، اللہ معاف. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، مغفرت فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، یہ آیت جو ہے آخری، یہ مشکلات القرآن میں سے ہے، اس کے مفہوم کو معین کرنے میں بہت اختلاف ہوا ہے. ایک تو یہ ہے اکثر کی رائے کہ یہاں لا جو ہے زائد ہے، لے اللہ کی بجائے لے یعلم، اکثر کی رائے ہے لے یعلم اہل الکتاب، تاکہ جان لے اہل کتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کسی بھی شے پر اللہ کے فضل میں سے. ان کا جو حسد تھا، ان کا جو بغض تھا حضور سے اور صحابہ سے، یہ نعمت ہم سے چھین کر انہیں دی گئی، یہ منصب ہمارا تھا، 2000 برس تک ہم فائز رہے. آپ یاد کر لیجئے، آپ کی تو ابھی عمر 1400 برس ہوئی ہے، 15ویں صدی شروع ہوئی، وہ 2000 برس تک اس منصب پر فائز رہے. 1300 قبل مسیح میں انہیں ملی ہے تورات، اور حضرت مسیح بھی تو آخر سلسلہ بنی اسرائیل ہی کے نبی تھے. حضور تک 2000 برس، اب ان سے یہ چھینی گئی، وہ معزول ہوئے، وہ محروم ہوئے، یا تو امیدیں لگائے بیٹھے تھے، بس انہیں یہ نہیں تھا گمان کہ یہ ہم سے باہر آ جائے گی نبوت، ورنہ تو وہ بڑی آس لگائے بیٹھے تھے کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت ہے. چنانچہ مدینے والوں کو جو ایمان کی نعمت اس وجہ سے مل گئی، یہاں پہ کبھی سوچا یہ وجہ کیا ہے؟ اوس اور خزرج سے جب یہودیوں کی لڑائی ہوتی تھی اور بنیوں کی طرح یہ پٹتے تھے، تو جس طرح بنیا کہا کرتا تھا نا کہ اچھا آپ کے پھر ہوگا تو پھر دیکھوں گا، اسی طرح یہ کہا کرتے تھے کہ اب تو تم نے ہمیں مار لیا، لیکن آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، ہم اس کے ساتھ ہو کر جب تم سے لڑیں گے تو تم ہم پر فتح نہیں حاصل کر سکتے. یہ باتیں سنی ہوئی تھی ان اوسوں نے اور خزرجیوں نے، اوسیوں نے. جیسے ہی حضور نے بات رکھی، انہوں نے کرنکیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا کہ وہ جو یہودی کہا کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہ وہی ہو، خبر تو دے رہے تھے کہ زمانہ آ چکا ہے کہ وہ نبی آنے والے ہیں. انہوں نے کہا جلدی کرو، ان کے ہاتھ پر تم ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لاؤ، وہ ان کا علم کی نظر رکھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی بالقرآن.